بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ علماء کون ہوتے ہیں, علماء کی کتنی کیٹیگریز, کتنی اقسام ہیں, کس شخص کو عالم کہلانے کا حق ہے, اور اس فیلڈ کے اندر کس درجے کے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ لوگ مذہبی عالم کا ایک تصور, ایک پرسونا دماغ میں قائم کرتے ہیں, اور پھر جب وہ اس پہ پورا اترتا ہوا نظر نہیں آتا تو دین ہی سے متنفر ہو جاتا ہے. غامدی صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ دین کا عالم کہلانے کا کون مستحق ہے, علماء میں کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں, کیا تمام لوگ ایک ہی درجے کے ہیں یا ان کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے. آغاز کرتے ہیں سابق مسئلہ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سب جس وقت ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا مذہب, تمہارا دین, اس کے کچھ اسپیشلائزڈ لوگ ہیں, اس میں اختصاص اور مہارت رکھنے والا ایک طبقہ موجود ہے, تو اس کے ذہن میں ایک بہت بلند تر تصور بن جاتا ہے. اس کو یہ روایتیں سنائی جاتی ہیں, الانبیاء ورثۃ الانبیاء, کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. پھر جب وہ دیکھتا ہے ایک مسجد کے مولوی صاحب کو, ایک یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے کسی عالم کو, کسی مناظر کو گفتگو کرتے ہوئے, تو وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر دین کا عالم یہ ہے تو پھر جو تصور اس کے ذہن میں دین کا عالم کا تھا وہ کیا ہونا چاہیے. مجھے بتائیے گا کہ دین کے علماء کون لوگ کہلائے جا سکتے ہیں اور ان کے اندر کیا تقسیم ہے.
اس میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ دین کا عالم بننا یہ کیا کوئی مذہبی ضرورت ہے؟ ہمارا دین ہے, انبیاء علیہ السلام نے وہ دین دیا ہے, انبیاء علیہ السلام ہی اس کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے عالم بھی ہوتے ہیں. اس کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان بھی فرمایا ہے. یہ کہا ہے کہ ایک تو ہماری وحی ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں, اور وہ ہمارا دین جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی طرح وصول کرتے ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. ایک دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ حکمت ہے, وہ بھی ہم اپنے پیغمبروں کو عطا کرتے ہیں, فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں. جب مختلف امور میں کوئی رائے قائم کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم اپنی خصوصی عنایت سے ان کو علم دیتے ہیں. اس کو کہیں علم سے تعبیر کیا ہے, کہیں حکم سے تعبیر کیا ہے, مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں. انبیاء علیہ السلام یہ اللہ کا دین لے کے آئے ہیں, تو میں نے عرض کیا کہ پہلے اور سب سے بڑے عالم تو وہی ہوتے ہیں. ان کے بعد اب کیا صورت ہوگی, اس کو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا ہے.
اچھا,
یہ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے ہے, اور اس سورہ کے بھی بالکل آخر میں جا کر یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں ہے, اور آج ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کل دنیا سے چلے جائیں گے, پھر مسلمانوں کے لیے ہدایت کا کیا اہتمام ہے؟ اللہ کی کتاب موجود ہے, قرآن مجید ہے, وہ لوگوں نے یاد کر لیا ہے, لوگوں نے لکھ لیا ہے, وہ پہنچتا رہے گا, لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس طرح لوگ خبردار کیے جاتے تھے, جس طرح آپ کو دین کے معاملے میں توجہ دلائی جاتی تھی, اب یہ کام کیسے ہوگا اور دوسری بستیوں میں کس طرح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ ما کان المومنون لینفروا کافا, سب مسلمانوں سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ایسی ہے, یہاں ہر آدمی کسی ایک خاص فن کا عالم, مفکر اور اسکالر نہیں بن سکتا. یہاں ڈاکٹر بننے کے لیے بھی کچھ لوگ انتخاب کرتے ہیں, انجینئر بننے کے لیے بھی, سائنسدان بننے کے لیے بھی, کاروبار کرنے کے لیے بھی, کوئی ہنر سیکھنے کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ کی دنیا میں یہ تنوع موجود ہے, اور انسانوں کی صلاحیتوں میں بھی موجود ہے, ان کے ذوق اور ان کے رجحان میں بھی موجود ہے. تو فرمایا کہ سب مسلمانوں سے یہ تقاضا نہیں کیا جا رہا, لیکن فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, یہ جو گرد و پیش کی بستیاں ہیں, دور دراز کے علاقے ہیں, یہاں قبیلے آباد ہیں, قومیں آباد ہیں, ان میں سے دو تین لوگوں کو یہ انتخاب بھی کرنا چاہیے کہ وہ دین کا عالم بنے. فلولا نفرہ من کل فرقۃ منہم طائفہ, اس وقت دین کا علم مدینے میں تھا.
اچھا,
صحابہ وہاں تھے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے, اور پہلی علم کی روایت مدینہ ہی میں قائم ہونی تھی, یہ اس کا فطری نتیجہ تھا. تو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی بستیوں سے یہاں آئیں, دو چار جو لوگ بھی اپنے اندر اس کے لیے فطری دائیات محسوس کرتے ہوں وہ آئیں. آ کر کیا کریں؟ لے یتفقہوا فی الدین, وہ دین کی سچی بصیرت اپنے اندر پیدا کریں. جب وہ دین کی سچی بصیرت پیدا کر لیں, ولی ینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم, تو وہ اب اپنی قوموں کو جا کے خبردار کریں, کیونکہ پیغمبروں کا اصلی کام کیا ہے؟ خبردار کرنا. قرآن اپنی اصطلاح میں اس کو انذار کہتا ہے. کس معاملے میں خبردار کرنا؟ آنے والے وقت کے بارے میں. وہ آنے والا وقت جس کی دستک اسرافیل دنیا کے دروازے پر دے رہے ہیں, قیامت, جس کو قرآن مجید مختلف تعبیرات میں ادا کرتا ہے, الحاقہ, القارعہ, وہ گویا ہمارے دروازوں پر کھڑی ہوئی ایک حقیقت ہے. اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار کریں. وہ نبے عظیم ہے, سب سے بڑی خبر ہے اس دنیا کے لیے اور انسان کے لیے, کہ ایک دن تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے, موت کے بعد ایک نئی زندگی کی پدا ہوگی. انبیاء علیہ السلام یہی خبر دینے کے لیے آئے ہیں, اس کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہونے چاہئیں جو دین کی سچی بصیرت حاصل کریں اور پھر لوگوں کو خبردار کریں. تو بنیادی بات یہ ہے, اس سے یہ واضح ہو گیا کہ عام روایت کے لحاظ سے بھی اور عقل کے تقاضوں کے لحاظ سے بھی مختلف علوم و فنون کے لوگ ماہرین بنتے ہی ہیں, تو دین بھی ایک علم بن جاتا ہے. پیغمبروں کے بعد ظاہر ہے اس نے ایک باقاعدہ علم بننا ہے, یہ اس کا ناگزیر اور لازمی نتیجہ ہے. جب بننا ہے تو پھر اس کے جاننے والے, اس پہ بصیرت رکھنے والے لوگ پیدا ہوں. تعبیر دیکھیے کتنی اچھی اختیار کی ہے, لیتفقہوا فی الدین, یعنی دین تو پیغمبروں نے دے دیا, اس میں سمجھ پیدا کرنا, اس میں فہم پیدا کرنا, اس میں بصیرت پیدا کرنا, اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا. یعنی ظاہر ہے کہ انسان سب سے پہلے یہی کام کرتا ہے. جب کسی چیز کی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے, اس کا فہم پیدا ہو جاتا ہے, وہ ہمارے دائرہ ادراک میں آ جاتی ہے, تو پھر ہماری عقل آگے کام کرنے لگ جاتی ہے. وہ پھر استنباط, استخراج, اصول صفر پر اطلاق کا کام ہے, وہ عقل انسانی یہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بنیادی بات اگر واضح ہو جاتی ہے تو اب ظاہر ہے کہ دنیا میں جو عمومی قانون ہے وہ جاری ہو جائے گا, جو اللہ نے بنا رکھا ہے. وہ عمومی قانون یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے جو لوگ اٹھیں گے, اپنے ذوق و رجحان کے لحاظ سے بھی, اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی, وہ متفاوت ہوں گے. سب ایک ہی طرح کے نہیں ہو سکتے. نہ سارے سائنسدان ایک طرح کے ہو سکتے ہیں, نہ سارے انجینئر ایک طرح کے ہو سکتے ہیں, نہ سارے ڈاکٹر ایک طرح کے ہو سکتے ہیں, نہ سارے کاروباری لوگ ایک طرح کے ہو سکتے ہیں. ان میں درجات کا فرق واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں میں, ذوق و رجحان میں تنوع رکھا ہے, اسی طرح پھر جب کسی فن یا علم کو کوئی شخص اختیار کر لیتا ہے تو اس کے عکس اور اس کے بیان میں بھی بڑا فرق رکھا ہے. اس میں ہر جگہ درجات ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بطور اصول بیان کیا ہے کہ ہم نے جب دنیا کو بنایا ہے تو لوگوں کے درمیان بہت درجات رکھتی ہیں. ان درجات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہر شعبے میں ہوتا ہے, یعنی یہ کوئی دین کے ساتھ خاص بات نہیں ہے, ہر شعبے میں ہوتا ہے. اور ہر شعبے میں ماہرین عمرانیات یا ماہرین سماجیات پھر دیکھتے ہیں کہ کس کس درجے کا ظہور ہوتا ہے, یعنی جو کیٹیگریز ہیں پھر وہ وجود میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. دین کے علم کے معاملے میں بھی یہ جاننا چاہیے اور بہت گہرائی میں اتر کے جاننا چاہیے, کیونکہ اس کو نہ جاننے کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. خرابیاں ان میں بھی پیدا ہوتی ہیں جو عالم کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں, اور خرابیاں ان کے مخاطبین میں بھی پیدا ہوتی ہیں. یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی فن یا کسی علم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ پیدا کیے ہیں, انہوں نے اس کی صلاحیت اپنے اندر حاصل کر لی ہے, تو ہمیں کس پہلو سے ان کی طرف رجوع کرنا ہے, اور ان کو بھی جاننا چاہیے کہ ان کا دائرہ کیا ہے. یعنی اپنی صلاحیت کا صحیح اندازہ کر کے آدمی اپنے لیے ایک دائرہ متعین کرتا ہے. یہ چیز ہم باقی سب علوم میں کر رہے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ موجودہ زمانے میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اس سے بھی اوپر کی چیز آ گئی, اور وہ چیز یہ ہے کہ مختلف علوم میں, مختلف فنون میں اب اختصاص ہونے لگ گیا. یعنی اگر ایک آدمی دل کے امراض کا ماہر ہے تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ باقی امراض کو نہ دیکھے, وہ وہیں تک محدود رہے گا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے کہ میری تربیت فلاں فن میں ہوئی ہے, میں نے فلاں چیز میں اختصاص کیا ہے، یہ اس سے بھی اوپر پھر جا کر ایک اور چیز وجود میں آ گئی ہے علوم میں. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کیونکہ علوم کا دائرہ محدود تھا، یعنی ایک فن کی کتابیں 40-50 کے بعد ختم ہو جاتی تھی. اب لائبریریاں بن گئی ہیں، اب تو کسی ایک فن کی کتابوں کی فہرست بنائیے تو عمر نوح بھی ہو تو آدمی ان کتابوں کو دیکھنا شروع کرے تو اس میں بھی شاید وہ نوح کی عمر بھی لگ جائے ساری ساری. تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھ کر ان درجات کو اب ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دین کے علم میں میں نیچے سے بات کروں گا، یعنی ایک یہ ہے کہ آپ نزولی ترتیب اختیار کریں، اوپر سے شروع کریں اور نیچے آئیں. ایک یہ ہے کہ سعودی ترتیب اختیار کریں، نیچے سے شروع کریں اور اوپر جائیں.
ٹھیک،
تو میں نیچے سے شروع کروں گا یعنی سعودی ترتیب سے. سب سے پہلی قسم وائز علماء کی ہوتی ہے.
اچھا،
یعنی دین میں چونکہ لوگوں کو خبردار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اصل کام تو یہی ہے. بعض لوگ اپنے اندر فطری رجحان بھی اسی کا رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو وجاہت دی ہوگی، آواز اچھی دی ہوگی، بات کرنے کا سلیقہ بھی دیا ہوگا. اس طرح کے لوگ بعض اوقات منتخب کر لیتے ہیں کہ وہ واعظ کریں گے. سنا ہوگا نا وائز ہے فلاں.
جی وائز حضرات.
ہمارے ہاں ہم مسلمانوں میں دو بڑے گروہ ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل تسنن ہیں. اہل تشیع کے ہاں اس کے لیے ذاکر کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. اس طرح کے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف مجالس میں لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں، ان کا بنیادی کام یہی ہے. ہماری تاریخ میں شاید آپ کے لیے یہ دلچسپی کا موضوع ہو، جو بڑے بڑے وائز ہوئے ہیں، سید عبد القادر جیلانی بھی ایک بڑے وائز.
اچھا، جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے،
جن کو عام طور پر کہا جاتا ہے، وہ تو صوفیانہ باتیں ہیں، ان پر ہم اس وقت تبصرہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن کبھی آپ مدرسہ معمورہ میں جہاں وہ وعظ کرتے تھے، ان کے وعظ لکھے ہیں لوگوں نے، ان کو دیکھیں، اور اس کی کچھ رودادیں بھی لکھی ہیں، بڑے مؤثر وائز ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ اس میدان میں انہی لوگوں کو اترنا چاہیے جن کو بات کرنے میں خاص سلیقہ اللہ نے عطا فرمایا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، میں محض بات سمجھانے کے لیے تشبیہ دے رہا ہوں، بعض بڑے غیر معمولی موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں.
جی،
وہ بھی اسی صلاحیت کے حاملین ہیں. اس طرح کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ رجحان رکھا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مضمون اٹھا لیں گے، وہ چھوٹے چھوٹے واقعات کو لوگوں کے لیے عبرت اور بصیرت کا ذریعہ بنا لیں گے.
جی،
ان کو اس طرح کی چیزیں یاد بھی بہت رہتی ہیں. یہی معاملہ وہ واقعات، تاریخ، روایات کے بارے میں کرتے ہیں. تو اس میں جو آدمی بھی اس میدان کا انتخاب کرے، ابن جوزی نے اس پر بڑی اچھی چیزیں لکھی ہیں، وہ خود بھی اس میدان کے ماہرین میں سے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ میرا دائرہ کیا ہے. یعنی میرا دائرہ، میں اگر ایک وائز ہوں تو میرا دائرہ لوگوں کے اندر آخرت کا خوف پیدا کرنا، آخرت کی طلب پیدا کرنا، جنت کی محبت پیدا کرنا، جہنم کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اندر اندیشہ محسوس کرنا، اور یہ دنیا کی زندگی، ظاہر ہے جو دنیا پرستی تک لے جاتی ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں متنبہ رہنا ہے. تو ایک وائز کی حیثیت سے دائرہ بھی یہی ہونا چاہیے. یعنی وہ اگر بات کرے تو اپنے آپ کو اس دائرے تک محدود رکھے.
چنانچہ
جتنے وائزین اچھے اعلیٰ درجے کے وائزین ہوئے ہیں، یعنی جن پر انگلی رکھنا مشکل ہے، یا جن کی بات سننے کے لیے بڑے بڑے اہل علم بھی چلے جاتے رہے ہیں، وہ وائزین اصل میں اسی صلاحیت اور اسی دائرے میں بات کرنے والے لوگوں میں سے. ان کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، وہ اپنی بات پہنچاتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے قلب کی رقت، ان کی طبیعت کی نرمی، اور ان کی یہ صلاحیت کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑا مضمون پیدا کر کے بنیادی دینی حقائق کی طرف توجہ دلاتے ہیں. بنیادی دینی حقائق بالکل متفق علیہ ہیں، یعنی ان میں نہ کسی تحقیق کی ضرورت ہے اور نہ کسی اختلاف کا کوئی امکان ہے. بنیادی دینی حقائق سے مراد کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر توحید پر بات کرنی. اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، آیتیں پڑھتے چلے جائیے، ختم نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں جن میں توحید بیان کی گئی.
ٹھیک،
چاہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی آپ توحید کے مضامین جہاں جہاں بیان ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کر لیں، آپ کے پاس ایک بڑا ذخیرہ موجود ہو. آثار صحابہ میں بہت چیزیں ہیں جن میں توحید کو بیان کیا گیا ہوگا. اسی طرح واقعات, بعد کے لوگوں کی بعض چیزیں, وہ بھی اس باب میں بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ. دوسری چیز کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی جائے. ظاہر ہے کہ ایمانیات میں اس کی بڑی غیر معمولی قدر و قیمت ہے. پیغمبروں کی طرف, انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے ایسا واقع ہوا ہے کہ وہ اشخاص سے متعلق ہو جاتا ہے. کسی نے کسی پیر کا انتخاب کر لیا, کسی نے کسی شیخ کا انتخاب کر لیا, کسی نے کسی سیاسی رہنما کو اپنا دیوتا بنا لیا, یہ سب انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں پیغمبروں کی کیا حیثیت ہے, پیغمبر اللہ نے کیوں بھیجے ہیں, پیغمبر کیا خدمت انجام دیتے ہیں, اس کا ایک وائز میں بڑا صحیح شعور ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی متفق علیہ ہے, یعنی اس میں بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی بڑی تحقیق کرنی ہے یا اور اس طرح کا معاملہ کرنا ہے. اس مسلمان امت میں پیغمبروں کا تصور بالکل متفق علیہ ہے, ہر آدمی اس سے واقف. آخرت جو سب سے بڑا مضمون ہے, یعنی وعظ کے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑا مضمون وہ آخرت ہے. آخرت کے بارے میں متنبع کرنا, ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی ایک وائز کسی وعظ کی مجلس میں آئے تو سب سے بڑھ کر جو چیز وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ یہ ہے کہ لوگ اٹھیں تو وہ دنیا پرستی سے اجتناب کا عزم لے کے اٹھیں. اس میں مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ خود اس وائز کے ہاں بھی تاثیر اسی وقت پیدا ہوگی جب وہ آخرت کو اپنی زندگی میں ایک حقیقت مانتا ہو. تو آخرت ایک حقیقت ہے, خود وائز کی اپنی زندگی اس کا نمونہ بھی ہے, اور وہ لوگوں کے اندر اس کی طلب بھی پیدا کرتا ہے. اس میں بعض اوقات جنت کی تصویریں کھینچنی پڑتی ہیں, بعض اوقات جہنم کے بارے میں بھی ڈرانا پڑتا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری چیز کی طرف التفات کی گنجائش نہیں رکھی. یعنی جہنم کی تصویریں بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہو گئی ہیں, اور جہنم کی بھی. اسی طرح آخرت کے احوال کیا ہوں گے, محشر میں کیا ہوگا, اس کو بھی بیان کر دیے. اسی ذیل کی ایک چیز آثار قیامت بھی ہے, ان کو بھی روایتوں میں بیان کر دیا گیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان فرمایا ہے, ان کی تفصیلات بھی بڑی حد تک آپ کو مل جاتی ہے. آثار صحابہ میں بعض چیزیں آ گئی ہیں. تو یہ موضوعات بنیادی موضوعات ہیں. ان بنیادی موضوعات کے بعد آپ کو سب سے بڑھ کر ایک باعث کی حیثیت سے جن چیزوں کی طرف توجہ دلانی چاہیے وہ اخلاقی تطہیر ہے. یعنی دین میں جو ایک بہت بڑا شعبہ ہے, بلکہ سب سے زیادہ کمزوری بھی اسی میں آتی ہے, وہ یہ کہ ہمارے اخلاق کیا ہیں. اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ خلق کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے, خالق کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے, معاملہ کیسے کرتے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں, بددیانتی کرتے ہیں, لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں, فریب دیتے ہیں. ہم کاروباری زندگی میں اور مذہبی زندگی میں فرق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. زندگی ایک وحدت ہے, اس میں ہر جگہ پر اخلاق کی اصول اور بنیادی اقدار وہ حکومت کریں گی. تو یہ میرے نزدیک سب سے بڑا موضوع ہے جس کو اچھے وائزین جب اپنے سامنے رکھتے ہیں تو وہ بعض اوقات لوگوں کی تربیت میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں. ہمارے ہاں خانقاہوں میں بعض لوگوں کے اندر یہ بڑی صلاحیت ہوتی تھی کہ جب لوگ وہاں جاتے تھے تو وہ انہی چیزوں کو موضوع بناتے تھے, صبح و شام انہی کی جانب توجہ دلائی جاتی تھی. یہ ایک وائز کا دائرہ ہے, یعنی اگر وہ اسلام کا وائز ہے اور اسلام میں تربیت پا کر اختیار کرتا ہے تو علماء میں پہلا درجہ اگر سعودی ترتیب سے دیکھیں تو یہی ہے. یعنی ایک آدمی بہت اچھا وائز بن گیا. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وائز کا تعلق عام آدمی سے ہے, یعنی وہ تو گاؤں میں بھی جائے گا, ان کی زبان بولے گا, وہ گلیوں بازاروں میں بھی ہو سکتا ہے لوگوں سے ملے, ان کی زبان بولے گا. تو اس کا لوگوں کے ساتھ ربط ہونا چاہیے, یہ اس کی ضرورت ہے. کیونکہ اور ہر طبقے کے ساتھ, اچھا اس میں بھی ظاہر ہے کہ صلاحیت کے لحاظ سے فرق ہو جاتا ہے. چنانچہ وائزین بعض اوقات طبقات کے لحاظ سے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں, لیکن اس کو جانا عوام میں بھی ہے, یعنی وہ خواستہ کی تو محدود نہیں رہ سکتا. چنانچہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی بہت زیادہ انہی سے متعلق ہوتے ہیں, ہونا بھی چاہیے. آپ نے وہ واقعہ یا لطیفہ تو سنا ہی ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کی والدہ نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے ہاں ابو ذرا ایک بڑے وائز ہیں, تو ذرا فلاں مسئلہ ان سے پوچھ کے آنا. اب امام ابو حنیفہ سے, یعنی آپ دیکھیے کہ کس درجے کا عالم ہے, اور اماں جان کو زیادہ تعلق کس سے ہے, ایک وائز سے. انہوں نے پوچھا جا کے ان سے، اس نے بلکہ کہا کہ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ بھائی میری ماں اسی سے مطمئن ہوگی. تو وائزین حضرات یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، چونکہ وہ خوش آواز بھی ہوتے ہیں، خوش گلو بھی ہوتے ہیں، اپنی بات عوام کی سطح پر اتر کر کہتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک خاص دین سے تعلق پیدا کرتے ہیں، تو یہ بڑا قیمتی طبقہ ہے. یعنی اس کو تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. تاہم جو لوگ بھی اس میدان میں اتریں، جس طرح کے میں نے عرض کیا، ان کے موضوعات یہ ہیں، وہ ان موضوعات سے اگر تجاوز کریں گے اور ان میں جو کانٹینٹ وہ استعمال کر رہے ہیں وہ رتب و یابس اٹھا کے لے آئیں گے، غلط قصے، واقعات، ادھر ادھر کی باتیں، موضوع روایتیں اگر اٹھا کے لے آئیں گے تو بڑی گمراہی کا باعث بن جائیں گے. ان کے لیے دو چیزیں ناگزیر ہیں، لازم ہیں کہ وہ ان کو ملحوظ رکھیں. ایک یہ کہ وہی بات بیان کریں جو مستند ترین طریقے سے ان تک پہنچتی ہے، یعنی واقعہ اٹھانا ہے، تاریخ سے اٹھانا ہے، تمثیل کے انداز میں کوئی بات کرنی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی. لیکن جس وقت آپ حقائق بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حقائق ہونے چاہیے، اس میں کوشش کرنی چاہیے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ موضوعات ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اگر انسان بالکل ہاتب اللیل نہ بن جائے کہ جو ہاتھ میں آئے، سانپ ہے یا لکڑی باندھ کے لے آئے، تو وہ آسانی سے فرق کر سکتا ہے توحید کو کیا چیزیں بیان کر رہی ہیں، آخرت کو کیا چیزیں بیان کر رہی ہیں، نبیوں کی حیثیت کیا چیزیں بیان کر رہی ہیں، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم. تو اس میں اگر کوئی واقعہ بھی سنائے تو بتا دے کہ یہ میں تمثیلاً سنا رہا ہوں. یعنی مثلاً یہ ہے کہ یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ اس کو اس کی روشنی میں دیکھ سکیں، جس طرح کہ ایک ناول نگار بھی بعض اوقات ایک واقعہ سناتا ہے تو تمثیل کے انداز میں. ہمارے ہاں اس کی بہت غیر معمولی مثالیں آپ دیکھیے، سعدی کی گلستان و بوستان میں موجود ہے، رومی کی مثنی میں موجود ہے. یعنی واقعات ہیں، وہ واقعات تاریخی لحاظ سے کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، لیکن وہ تمثیل کے انداز میں سنائے گئے ہیں، تو واضح بھی کر دیں اس بات کو، لوگوں کو کسی گمراہی میں نہ ڈالیں اور رتب و یابس چیزیں اٹھا کر نہ لے آئے، اس کا اس کو لحاظ رکھنا چاہیے. یہ پہلا درجہ ہے.
ٹھیک ہے، ہم سے تھوڑا سا سوال یہاں پہ، یہ جو وائزین حضرات ہیں، مثال کے طور پہ جو کانٹینٹ آپ نے بتایا، مشمولات، جن موضوعات پہ گفتگو کریں گے، وہ آخرت ہے، وہ نیکی بدی کا شعور ہے، جو بنیادی توحید اور شرک کے مباحث ہیں، کیا قرآن مجید نے پابند نہیں کر دیا ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن کے ذریعے سے ہی تذکیر و نصیحت ہوگی؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ قصہ، کہانی، کوئی اپنی بات شامل کرتے ہیں تو جو توازن دین نے قائم رکھا ہوا ہے وہ کٹمٹ ہو جاتا ہے. تو کیا ان پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ لازماً قرآن مجید ہی سے تذکیر کریں، اس لیے کہ قرآن نے خود پابند کیا؟
اصلاً تو ان کو اللہ کی کتاب ہی ہاتھ میں پکڑ کے یہ سارا کام کرنا چاہیے. اللہ کی کتاب ہی کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں پھر رتب و یابس در آتا ہے. اللہ کی کتاب کو محور کی حیثیت سے ہونی چاہیے. ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ خاص طور پر غیر مسلموں کے معاملے میں تو آپ صرف اللہ کی کتاب پہنچائیں گے، لیکن مسلمان چونکہ کچھ تعلیم کا بھی متقاضی ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو بعض اوقات دوسری چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں، لیکن اس کے ذیل میں رکھ کے بیان کرنی چاہیے. ورنہ قرآن پڑھیں، قرآن مجید پڑھ کے سنائیں. ہمارے ہاں میں نے بعض ایسے وائزین کو دیکھا ہے کہ جو قرآن ہی سناتے تھے. مثلاً میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری جوانی کے زمانے میں ہماری مسجد شہدا میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ اب بھی ہیں، یعنی قاری محمد یونس صاحب.
اچھا،
اتنی مؤثر تقریریں ہوتی تھیں ان کی اس طرح کی، اور قرآن ہی سناتے تھے. یعنی قرآن مجید سے جب وہ توحید بیان کرتے تھے تو آدمی حیران رہ جاتا تھا کہ قرآن مجید نے ایسے ایسے توحید کو بیان کیا. اسی طرح آخرت کو بیان کرتے تھے. تو یہ تو کوئی نزاع کی چیز ہی نہیں، قرآن کو محور ہونا چاہیے، مرکز ہونا چاہیے، اصل بنیاد اس پہ رکھنی چاہیے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جنت کا ذکر ہے تو قرآن نے کر دیا ہے، جہنم کا ذکر ہے تو قرآن نے کر دیا ہے. اس کو مختلف پیرایوں میں اگر بیان کیا جاتا ہے اور قرآن اچھی آواز سے بھی پڑھا جاتا ہے ایسی مجالس میں، تو پھر لوگوں کو اللہ کی کتاب لانے کا یہ ذریعہ بن جائے گا. یہ علم میں ہمارے کہ جو قرآن کی طرف رجوع کی تحریکیں ہیں، ان میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بڑے غیر معمولی طریقے سے لوگوں نے اللہ کی کتاب کو لوگوں کے لیے سب سے محبوب چیز بنا دی ہے، اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ تو بالکل درست بات ہے کہ اس میں محور اور مرکز کی حیثیت بعض میں اللہ کی کتاب ہی کو حاصل ہے. اس کی ہمیں تعلیم بھی دی گئی ہے، اس کا ہمیں پابند بھی کیا گیا ہے. یہ کتاب ہے جس کو آپ جتنا زیادہ مختلف پیرایوں میں پڑھیں گے، اس کی شرح و وضاحت اپنی تقریر میں کریں گے، اسی کو بنیاد رکھیں گے، اس کی آیتیں پڑھیں گے، ان آیات میں جن واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے انہی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، تو اس سے بڑی تو کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کہیں ضمناً کوئی چیز بیان کرنی پڑے جس کو میں نے کہا کہ تمثیل کے طریقے پر, تو بتا دیں کہ میں بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں, تاکہ دائیں بائیں کی چیزیں جس طرح لوگوں کو بتا دی جاتی ہیں اور پھر وہ ان کو اپنے ایمان کی چیزیں بنا لیتے ہیں, ان کے یہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے دائیں بائیں ہونا دین سے نکل جانا بن جاتا ہے. تو اس میں متنبع رکھیں اللہ کی کتاب, اور اس کے بعد اگر کسی چیز کو بیان کرنا ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث, یعنی وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کے ذیل کی چیزیں ہیں, ان کو بیان کریں. تو یہ تو اس معاملے میں میری معروضات. اس کے بعد اس سے اوپر ایک درجہ ہے معلمین کا, یعنی آپ دیکھیے نا سائنس ایک علم ہے, تو سائنس میں بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوتے ہیں, ہوئے ہیں تاریخ میں, ارسطو سے لے کے اب تک سائنس کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے
جی,
اس میں بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. وہ سارے کے سارے لوگ تحقیق کرتے ہیں, اپنے نتائج فکر بیان کرتے ہیں, دنیا ان سے سیکھتی ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. ہمارے ہاں درس گاہوں میں اس کے معلمین ہوتے ہیں, یہ معلمین اصلاً سائنسدان نہیں ہوتے یا سائنس کے محققین نہیں ہوتے. ان کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اس علم کو سمجھا ہے, اس کو سمجھ کر لوگوں تک اسے پہنچانے کا سلیقہ سیکھا ہے. معلم اعلیٰ درجے کے معلم,
ٹیچر جس کو آپ کہتے ہیں,
جس کو آپ ٹیچر کہتے ہیں, اعلیٰ درجے کے معلم. یعنی معلم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا محقق ہو یا اس سے بڑے کوئی معاملات پہ تحقیق کرے. جو تحقیق ہو چکی ہے, جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں, ان کو وہ تعلیم کا موضوع بناتا ہے. میں نے اسی لیے سائنس کی مثال دی, یا ریاضی پڑھانے والا ایک شخص ہے, یا جغرافیہ پڑھانے والا ہے, یا کوئی اور اس طرح کا معلم ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض معلمین کا نقش دل پر قائم رہ جاتا ہے
جی, بچپن کے ساتھ.
اگر بچپن کے اساتذہ میں یا کالج میں بعض لوگوں نے ہمیں بعض علوم و فنون پڑھائے, تو انہوں نے جب اس چیز کو پڑھایا تو وہی چیز انتہائی آسان ہو گئی, بہت آسانی سے وہ سمجھ میں آ گئی. انہوں نے اس کو اگر کسی موقع پر تختہ سیاہ پر لکھا تو معلوم ہے تصویر بنا دی ہے اس چیز کی, وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کر دیتے ہیں. بڑے بڑے معلمین ہماری تاریخ میں پیدا ہوتے رہے ہیں, وہ ہماری درسگاہوں میں بھی ہوں گے. آپ دیکھیں بعض درسگاہوں میں جہاں پر دین پڑھایا جاتا ہے, ایسے اساتذہ ہوں گے کہ جو بڑی دل نشین گفتگو کرتے ہیں فنون علوم کو سمجھانے میں. وہی بات کوئی دوسرا آدمی بتائے تو آدمی کو نیند آ جائے گی, لیکن وہ آپ کو بیدار کر دیں گے, وہ اس چیز یا اس فن سے ایک عشق پیدا کر دیں گے. سب چیزیں ہوں گی. ہمارے قریبی دور میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس کا بہت ہی غیر معمولی نمونہ تھا, یعنی ایک بڑے معلم تھے وہ. کوئی چیز بھی جب وہ اپنے سامنے متعین کر لیتے تھے کہ اب مجھے اس کو امپارٹ کرنا ہے, اس کو سمجھانا ہے, اسے لوگوں تک پہنچانا ہے, تو وہ لوگوں تک پہنچائے. ان معلمین کے بارے میں بھی میں ہمیشہ یہ توجہ دلاتا ہوں کہ ان کو اپنا ایک دائرہ طے کر لینا چاہیے. جو علم بھی انہوں نے منتخب کر لیا ہے, ظاہر ہے وہ کسی مدرسہ فکر کے معلمین ہو سکتے ہیں, وہ تمام مدارس فکر کے معلمین ہو سکتے ہیں, ایک معلم کی حیثیت سے انہوں نے بتانا ہے لوگوں کیا, اس میں سب سے زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے, جیسے کہ جس طرح میں نے ایک بڑے معلم کا نام لیا, وہ اس کی کوشش کرتے تھے کہ یہ 5-7 گویا مکاتب فکر ہیں جن سے میں نے چیزیں اخذ کی ہیں. وہ اپنے ماخذ بھی بتا دیتے ہیں, جس طرح کہ ایک اچھا استاد بتاتا ہے کہ یہ مولانا محمود الحسن ہے, یہ ابوالعلا مودودی ہیں, یہ مثال کے طور پر امام فراہی ہیں, یہ علامہ اقبال ہیں. یعنی آپ دین کا علم کن لوگوں کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں, اس کو وہ سامنے رکھ کر بہت مؤثر طریقے سے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں. اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ ہر حال میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ مختلف اہل علم اور مختلف محققین نے جو تعبیر آپ کے سامنے کر دی ہے چیزوں کی, اس میں سے انتخاب کر لیں. میں نے عرض کیا کہ اس کی نوعیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک مدرسہ فکر کے ہیں لوگ. اب ایک مدرسہ فکر کو ایک آدمی درست سمجھتا ہے تو اس کے دائرے میں رہ کے بے شک بات کرے, اور ایک آدمی کہتا ہے نہیں 4-5-7 مدارس ہیں جن سے میں استفادہ کر رہا ہوں, یہ اور بھی اچھی بات ہے. ہمارے ہاں میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ دین کو سمجھنے کے جو مدارس سے فکر ہیں, اس میں مثال کے طور پر سلفی تعبیر کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, فقہی تعبیر کے بڑے اکابر موجود ہیں, اسی طرح سے صوفیانہ تعبیر ہے. تو جس چیز کو بھی آدمی نے اپنے سامنے رکھا ہے, اپنے ماخذ کا حوالہ دے, یہ بتائے کہ میں نے یہ چیز فلاں جگہ سے اخذ کی ہے اور اس کے بعد تعلیم کا طریقہ اختیار کرے. تعلیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو بانٹ لیتے ہیں, اس کو قابل فہم بنا دیتے ہیں, اس کو جس طرح کہ ایک آدمی گراف بنا کے بالکل ریاضی کی طرح آپ کے ذہن میں اتار دیتا ہے, اتارنے کا سلیقہ آپ کو آتا ہوتا ہے, انہیں یہیں تک محدود رہنا چاہیے. فتوے دینے کا کام, فقہی معاملات کو سلجھانے کا کام, اس سے انہیں اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے
اور وائز بھی نہیں بننا چاہیے.
اور وائز بھی نہیں بننا چاہیے, یعنی وہ معلم کے درجے میں رہے. معلم ایک اعلیٰ درجے کا معلم, وہ بڑی غیر معمولی خدمت انجام دیتا ہے سوسائٹی کی, اور اچھے معلمین تیار بھی کرنے چاہیے. یعنی ہمارے ہاں دینی مدارس میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگ جب آئیں ان کے پاس تو وہ دیکھیں کہ کس میں واعظ کی صلاحیت ہے, کس میں تعلیم دینے کی صلاحیت ہے, کون آدمی طالب علموں کا معلم بن سکتا ہے. یعنی مدرسے میں بھی تو آخر آپ کو معلم چاہیے ہوتے ہیں نا, اور کون عوام کا معلم بن سکتا ہے. تو طالب علموں کے معلمین آپ کو مدارس میں ملتے ہیں, مدارس میں, یونیورسٹیوں میں, وہ ایک خاص فن طالب علموں کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں, اور آپ ان کی اس صلاحیت کو سمجھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, اور وہ متاثر بھی کرتے ہیں. لیکن ان کو اگر آپ اٹھا کے لائیں مثلا نحو کا, مثال کے طور پر صرف کا, بلاغت کا, مثال کے طور پر حدیث کا, ایک بڑا استاد ہوگا, اچھا معلم ہوگا, اعلیٰ درجے کا معلم, اس کو عوام میں لا کے بٹھا دیں تو بالکل ناکام ہو جائے گا وہاں پہ. تو میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کی تربیت کرنے کا کام کرتے ہیں, یہ بھی ایک معلمین کی بڑی صنف ہے, اور اس کو پیدا کرنا چاہیے ہر حال میں. اس کے بعد جو اوپر کا درجہ ہے وہ محقق علماء کا ہے, یعنی محققین, اور وہ میں نے عرض کیا کوئی دین کے ساتھ خاص نہیں ہے. معلمین جس طرح سائنس میں بھی ہوں گے, جس طرح طب میں بھی ہوں گے, ہر شعبے میں اعلیٰ درجے کے معلمین ہیں, وہ اپنے ماخذ کو متعین رکھیں, اس کے حدود میں رہ کر تعلیم دیں لوگوں کو. یعنی مثال کے طور پر یہ کہ یہ فلاں بڑے محقق کا موقف ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے, میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں, یہ نیوٹن کے قوانین ہیں, میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. تو یہ دیکھیے, یہاں ماخذ بھی بتا دیا اور سمجھانے کا کام ایک معلم کرتا ہے. اگر معلم اپنے آپ کو اس دائرے میں محدود رکھے تو وہ بہت بڑی خدمت انجام دیتا ہے. بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ اسی منصب پر بیٹھتے ہیں یا یہیں سے کام شروع کرتے ہیں اور حدود سے تجاوز کر دیتے ہیں. تو ایک معلم کا کام یہ نہیں ہے, اسے اپنے حدود کو سمجھنا چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد محقق علماء ہے. محققین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ سارا علم موجود ہے, اس کی ایک پوری تاریخ ہے. وہ کسی بھی فن اور علم کی ایک بڑی تاریخ ہوتی ہے, صدیوں اس پر گزر چکی ہوتی ہیں, اس میں ہزاروں لوگ پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. تو وہ مسائل کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں, بہت وسیع المطالعہ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ, اور تحقیق کر کے کوئی بات کرتے ہیں. تحقیق کے پھر اپنے اپنے میتھڈالوجی یا اپنے طریقے اور اپنے منہاج ہیں. اس طرح کے لوگ ضروری نہیں ہے کہ عامۃ الناس کی طرف رجوع کریں یا اپنی تحقیقات بیان ہی کریں. بعض موقعوں پر وہ بیان کر دیتے ہیں اور بعض موقعوں کے اوپر تحریر میں لے آتے ہیں, یا اپنے طالب علموں تک محدود رہتے ہیں. ان کی پھر مختلف سطحیں ہوتی ہیں. ہر آدمی اندازہ کر لیتا ہے کہ میری تحقیقات عوام کے لیے ہیں, میری تحقیقات طالب علموں تک محدود رہنی چاہیے, اہل علم تک محدود رہنی چاہیے. اس میں پھر وہ اپنے لیے میڈیم بھی یا ذریعہ بھی متعین کر لیتا ہے, مجھے لکھنا ہے, مجھے بولنا ہے. اس طرح کے لوگوں سے استفادہ کرنا چاہیے لوگوں کو, لیکن انہی لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے جن کو تحقیق سے دلچسپی ہوتی ہے. وہاں لوگ آپ کے جذبات احساسات کا خیال نہیں رکھیں گے. معلم اور وائس تو محدود رہ سکتا ہے, وہ آپ کی رعایت کر سکتا ہے, وہ بہت سے موضوعات کو چھوڑ دے گا, بلکہ اسے چھوڑ دینا چاہیے, ان پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. محقق نہیں چھوڑے گا.
اچھا,
اس سے آپ نے کوئی نازک مسئلہ پوچھ گیا, وہ کتابیں کھول کے بیٹھ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو بالکل ادھیڑ کر رکھے,
ہندی کی چندی ہو جائے.
لیکن تحقیق کا معاملہ بالکل الگ ہے. تحقیق میں تو آپ جیسے ہی تحقیق کے میدان میں داخل ہوتے ہیں تو دروازے ہی کے اوپر جذبات الگ کر دیتے ہیں. ایک محقق ان کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتا. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر تحقیق کا نتیجہ فلاں نکل آیا تو کیا کریں گے, فلاں نکل آیا تو کیوں کریں گے. وہ تاریخ میں تحقیق کر رہے ہیں, وہ نحو میں تحقیق کر رہے ہیں, وہ صرف میں تحقیق کر رہے ہیں, اس میں ان کے سامنے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ صحیح بات کو جاننے کا عمل جاری رہنا چاہیے, یہی چیز ہوتی ہے ان کا. تو اس طرح کے لوگ جن علوم و فنون کو اپنا اختصاص بناتے ہیں، ان میں بعض اوقات بڑے بڑے حقائق لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اس میں میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا میدان اختصاص متعین کریں. علوم بہت وسیع ہو چکے ہیں، ان کے ضمن میں جو چیزیں وجود میں آئی ہیں وہ بھی اصل میں اب گنی نہیں جاتی ہیں. آدمی ہر چیز کا محقق نہیں ہو سکتا. ایک فن یا ایک موضوع کو بھی اگر آپ لے لیں تو بعض اوقات ایک زندگی اس کے لیے ناکافی ہوتی ہے. یہ ممکن ہے کہ آپ پوری زندگی لگائیں اور چند معاملات پر اس میں بھی کچھ تحقیق کر سکیں. تو تحقیق تقاضا کرتی ہے کہ بعض اوقات ایک موضوع کو لے کر بھی آپ بیٹھ گئے ہیں تو اسی میں 10-20 سال گزر گئے. تو اس وجہ سے اس میں زیادہ اچھا یہ ہے کہ اختصاص کا طریقہ اختیار کیا جائے، اور اختصاص کا طریقہ بھی اس شان کے ساتھ اختیار کیا جائے کہ بس آدمی نے بتا دیا کہ جی میں اس معاملے میں یہ فلاں علم یا فلاں فن سے تعلق رکھتا ہوں، اس میں کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. ہمارے ایک بڑے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا، مجھے بھی کچھ ان سے استفادے کا موقع ملا ہے. ان کا بڑا نام بھی تھا، وہ جا رہے تھے کہیں ٹرین میں بیٹھے ہوئے، کسی نے کوئی فقہ کا سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا. کسی نے کوئی تاریخ کا سوال پوچھا تو ان کا میرے علم میں نہیں ہے، آپ فلاں صاحب سے پوچھ لیجیے. تو ان کی شہرت تھی بہت. مخاطبین نے یہ کہا جی آپ تو بڑے عالم ہیں، تو یہ آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم. انہوں نے کہا بھائی میں حدیث کا عالم.
اچھا،
آپ اس کے بارے میں اگر مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں. ٹھیک، تو ایک محقق ایسا ہی کرتا ہے اور ایسا ہی اس کو کرنا چاہیے. ایک دو چار یعنی چند چیزوں کو متعین کر لے کہ یہ میرے اختصاص کا موضوع ہو، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ میدان ہی ایسا ہے کہ اس میں آپ ہر چیز میں یکساں سطح پر نہیں جا سکتے. اور جن چیزوں میں آپ کی تحقیق نہیں ہے اس میں یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ میرے مطالعے میں آئی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں. ظاہر ہے مطالعہ تو آدمی بے شمار چیزوں کا کرتا ہے زندگی بھر میں، لیکن میں اس کا محقق نہیں ہوں. اس کے بارے میں آپ اس فن کے کسی آدمی سے بات کر لیں، محققین کے درجے کے علماء، جیسے ہمارے ہاں علامہ شبلی نعمانی ہیں، جیسے مولانا سید سلیمان ندوی ہیں، بڑے محققین ہیں اور ان کا مزاج بھی وہی ہے. اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے معاملے کی نوعیت بالکل الگ ہوتی ہے، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا چیزوں میں اترنے کا انداز. بڑے بڑے لوگ اس میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اس وقت بھی بہت سے لوگ موجود ہوں گے. تو اس درجے کے لوگوں کو اس درجے ہی میں رکھنا چاہیے، انہیں بھی اسی درجے میں رہنا چاہیے. جس وقت عوام کو بھی یہ ضرورت محسوس ہو کہ وہ کوئی تحقیقی نقطہ نظر جانے، تو پھر وائز حضرات نے اگر کوئی بات دائیں بائیں کی کر دی ہے یا کسی معلم نے اپنا کوئی لام لگا دیا ہے، تو اس کو چھوڑ کر اس موضوع کے بارے میں پھر کسی محقق عالم کی تحقیق پڑھنی چاہیے یا کسی محقق عالم سے رجوع کرنا چاہیے اس معاملے میں، کیونکہ وہی آپ کو اس معاملے کے تمام مالہو اور ما علیہ سے آگاہ کرے گا. یہ کوئی دو چار کتابیں سامنے رکھ کے بات کرنے کی چیز نہیں ہوتی، یہ دنیا بالکل الگ ہے. اس میں کسی ایک فن میں بھی آپ چلے جائیں تو اس کے منازل اور اس کے مراحل اور اس کے مقامات وہ گنے نہیں جاتے. ایسے ہی سمجھ لینا کہ ہم سبھی سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، دنیا بھر میں چلے جاتے ہیں، لیکن جب ایک سیاح جاتا ہے، حقیقی سیاح، تو وہ کیسی کیسی چیزیں اٹھا کے لے آتا ہے، اسی شہر کے کیسے مقامات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو ایک محقق کی بھی ایک پوری دنیا ہوتی ہے. یہ ممکن ہے کہ وہ تاریخ میں اترے تو آپ نے جو واقعہ سنا ہوا ہے، خلفائے راشدین کی تاریخ بیان کر رہا ہے، وہ مثال کے طور پر مشاجرات صحابہ پر گفتگو کر رہا ہے، وہ مثال کے طور پر واقعہ کربلا بیان کر رہا ہے. تو محقق آپ کے جذبات، احساسات، کیا مانا ہوا ہے، کیا نہیں مانا ہوا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرے گا. اس کو پرواہ کرنی بھی نہیں چاہیے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو ادھیڑ کر رکھ دے. اس میں نہ جذبات ہوتے ہیں نہ اس میں شخصیات ہوتی ہیں، وہاں تو تحقیق کے نشتر ہیں جن کے ذریعے سے بعض اوقات آپ آپریشن کر دیتے ہیں کسی چیز کا. ان کو کرنا بھی یہی چاہیے، اور لوگ اگر ان کی بات سنیں تو انہیں حوصلے کے ساتھ سننی چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جذبات کی تسکین ان سے چاہیں،
وہ کرنی ہے تو وائزین کے پاس چلیں.
اس کے لیے وائزین کے پاس جائیے، ذاکرین کے پاس جائیے،
صحیح.
وہ آپ کے جذبات کی تسکین کر دیں گے، کرا لیجئے وہاں پہ جا کے. لیکن اگر آپ کسی چیز کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، یہ بات ہے کیا، کیسے ہے، کہاں سے آئی ہے، کہاں سے اٹھی ہے، تو پھر کسی محقق علماء عالم کے پاس جانا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے. اور یہ ان سے تقاضا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح بات بیان کریں، وہ تو اپنے تحقیقی انداز میں بیان کریں گے. مشکل اصطلاحات بھی ہوں گی، تعبیرات بھی ہوں گی، پوچھیں ان سے، حل کر لیں گے. کسی معلم سے جا کے پوچھ لیں گے فلاں محقق کی بات مجھے سمجھا دو، تو وہ سمجھا دے گا. لیکن ان کا انداز بھی اپنا ہوتا ہے، وہ بات بھی اپنے طریقے سے کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ درجہ آتا ہے جو سب سے بڑا درجہ ہے علم میں، وہ مجتہدین کا درجہ ہے. یہ لوگ روز روز نہیں پیدا ہوتے، بڑی غیر معمولی شخصیات اس میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یہ لوگ علوم میں نئی دنیا پیدا کر دیتے ہیں. جیسے آپ سائنس میں دیکھیں تو ارسطو، جیسے نیوٹن، جیسے آئنسٹائن، اسی طرح اگر آپ ہمارے ہاں مذہبیات میں دیکھیں تو جیسے امام غزالی، جیسے ابن تیمیہ، جیسے امام شاطبی، جیسے شاہ ولی اللہ، جیسے امام فراہی، اسی طرح مولانا سید ابو الحسن صاحب مودودی، مولانا اشرف علی تھانوی، یہ اس درجے کے لوگ ہیں. یعنی جنہوں نے کوئی نئی تعبیر پیدا کر دی ہے، جنہوں نے اصول میں کوئی نیا زاویہ دے دیا ہے، جنہوں نے کسی فن یا علم کی میتھڈولوجی میں اجتہادات کر دیے ہیں، تو یہ آخری درجہ ہے. اس طرح کے لوگ میں نے عرض کیا کہ روز پیدا نہیں ہوتے. کسی دور کو ایسا کوئی شخص نصیب ہو جائے تو کیا کہنے ہیں، ورنہ ان کے لیے تاریخ کے اوراقی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اس درجے کے اہل علم تو یوں سمجھ لیجئے کہ گویا تاریخ کو بنانے والے لوگ ہوتے ہیں،
نئے رخ دیتے
ہیں، علم کو نیا رخ دے دیتے ہیں، نئی دنیا پیدا کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جب قانون، فقہ، اس کے مباحث کے بڑے لوگ پیدا ہوئے تو چار مجتہدین کو کیا حیثیت حاصل ہو گئی. یعنی ایک دنیا پھر ان سے دین سمجھنے یا ان سے قانون کو جاننے کی محتاج ہو گئی. اور چاروں کو دیکھیں کہ ان کے ہاں اصول میں ایک نیا اپروچ آپ کو ملے گا، وہ بتائیں گے آپ کو. اور ان کے بعد جیسے میں نے باقی لوگوں کے نام لیے کہ ان کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر آدمی ان میں سے ایک نئی دنیا پیدا کر دینے والا آدمی ہے. اب جو دنیا اس نے پیدا کی ہے اس سے مجھے اختلاف ہے، آپ کو اختلاف ہے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. وہ غلطی بھی اگر کرتے ہیں تو علم کا کوئی نیا دروازہ کھول کے چلے جاتے ہیں. یعنی ان کی غلطی اصل میں بہت سے محققین کو توجہ دلا دیتی ہے کہ یہ بھی کچھ زاویے ہیں دیکھنے کے. ہم جب فلسفے میں دیکھتے ہیں تو ہم کو ایک ڈیکارت کا اپروچ نظر آتا ہے، ایک اسپینوزا کا نظر آتا ہے، ایک کانٹ کا نظر آتا ہے. یہ مجتہدین ہیں فلسفے کے، علم کے. تو اب کیا ہے، کیا ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اتفاق کر رہا ہے؟ بڑی شدید تنقیدیں ایک دوسرے پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک نئی دنیا آپ کے لیے پیدا کر دیتے ہیں. یعنی چیزوں کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے. فلاں معاملہ جس کے بارے میں ہم بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، نہیں، یہ زاویہ نظر بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جس موضوع کو اپنے لیے اختیار کر لیں گے، جس موضوع کے بارے میں بھی بات کریں گے، بالکل ایک منفرد زاویہ، ایک دیکھنے کا نیا انداز آپ کو دے دیں گے. وہ اصول میں دے دیں گے تو آخری درجے کے مجتہد ہے. اور اگر کسی اصول کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے تو جیسے ہمارے ہاں فقہ میں کہتے ہیں نا، یہ مجتہد فی المذہب ہے. تو یہ ہر درجے میں لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں بھی ہر آدمی ایک درجے کا نہیں ہوتا، بڑے سے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس میں ذرا نیچے کے درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے مجتہدین ہی ہیں. تو یہ میں نے مختصر تعارف کرا دیا. میرا خیال ہے اس میں بہت سے سوالات ہوں گے، وہ اگر ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک اجمالی تعارف میں نے کرا دیا کہ اس درجے میں علماء ہوتے ہیں. تو ہر درجے کے عالم سے وہی توقع کرنی چاہیے جس درجے کا وہ عالم ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وائزوں سے اجتہاد کی توقع کر لی جائے اور معلمین سے تحقیق کی توقع کر لی.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. دین کے علماء کی کیا کیٹیگریز ہوتی ہیں، کیا اقسام ہوتی ہیں، وائزین، معلمین، اسی طرح سے محققین اور مجتہدین، ان کا دائرہ اختصاص کیا ہوتا ہے اور ان کا دائرہ عمل کیا ہوتا ہے. غامدی صاحب سے ایک ابتدائی نوعیت کی گفتگو ہم نے کی ہے، بے شمار سوالات ہیں اور یہ بھی ہم نے پوچھنا ہے کچھ بڑے علماء کا جو ماضی میں گزرے ہیں، نام لے کے کہ وہ کون سا عالم کس کیٹیگری میں فال کرتا تھا. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ہر شخص دین کا عالم بن کے بیٹھا ہوا ہے، ان کے لیے کیا رہنمائی ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.